أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وعلى محمد کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع گفتگو ہے اور وہ طبقہ زیر بحث ہے جسے قرآن نے امت کے ایمان کا رہزن قرار دیا ہے امت سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے اور امت اسلامی کی شخصیت دینی اس سے چھین لیتا ہے امت اسلامی کا تشخص چھین لیتا ہے شناخت دینی ختم کر دیتا ہے اور شخصیت دینی چھین کر اس کی جگہ پر جاہلیت کی شخصیت قومی شخصیت قبائلی شخصیت لسانی شخصیت علاقائی شخصیت جغرافیائی شخصیت بنا دیتا ہے اور ان طبقات میں جو امت اسلامی کی دینی شخصیت سلب کرتے ہیں چھینتے ہیں ان میں اس معاصر زمانے میں سب سے بڑا راہزن طبقہ وہ لوگ ہیں جو روشن فکری کے نام پر مغرب زدگی اور مغرب نوازی مغرب پرستی کو امت مسلمہ کے اوپر ٹھونس رہے ہیں اپنے مکر کے ذریعے فریب کے ذریعے جھوٹ و ریاکاری کے ذریعے امت مسلمہ کو مغرب نواز و مغرب پرست بنا رہے ہیں شخصیت دینی اس امت کی اسے چھین لی ہے انہوں نے وہی شخصیت جس کو علامہ اقبال نے خودی کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کو عمر بھر برے صغیر کے اندر ترویج کرتے رہے چونکہ درد اس امت کا امت اسلامی کا علامہ اقبال نے یہی تشخیص دیا کہ اس کی شخصیت دینی اسے چھین لی گئی ہے تشخص دینی اس کا ختم کر کے اس کے بجائے اسے ہزار ٹکڑوں میں اور ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جہاں اس کی سرزمین کو بانٹ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے ہیں اور ان ملکوں کے اندر موجود امت کو خود ایک مستقل قوم بنا دیا گیا ہے نیشن بنا دیا گیا ہے اور پھر اس نیشن بنانے کے بعد ایک من گھڑت فلسفہ بنا میں نیشنلزم بنایا گیا ہے اور نیشنلسٹ نام نہاد نیشنلسٹ نیشنلزم کی آڑ میں قومی تشخص امت مسلمہ کو دینے میں مصروف ہیں اور اسی امت مسلمہ کو نیشنز میں تبدیل کر کے ان نیشنز کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے میں مشغول ہیں اور اقدار دینی کے بجائے مغرب کی کاذب جھوٹی اقدار کی ترویج میں مشغول ہیں یہ سب سے بڑے راہزن ہیں جو جنہوں نے امت کی خودی اس سے چھین لی ہے اس حکیم امت کے نزدیک اور طبیب امت کے نزدیک درد امت مسلمہ کا یہ ہے ہم جب چھوٹے ذہن سے سوچتے ہیں چھوٹی مشکل ہمارے ذہن میں آتی ہے لیکن انسان ذرا بڑے ذہن سے سوچے وسیع ذہن سے سوچے تو بڑی مشکل انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ امت کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصور ہمارے گلی محلے کے لوگوں کا ہے جس وجہ سے ہماری کوئی چیز سدھر نہیں رہی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں اصلاحی تحریریں بہت ہیں, اصلاحی کالم بڑے لکھے جاتے ہیں, اصلاحی پروگرام ٹی وی سے بڑے نشر ہوتے ہیں, اصلاحی سوچ کافی پیش ہوتی ہے, لیکن کسی شعبے میں اصلاح نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فرعی اور ثانوی چیز کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی بیماری ختم نہیں کرتے اور بیماری کی علامتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے بیماری کے اسباب اور علل کو پکڑنے کے بیماری کی علامتوں کا علاج کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کو بخار ہے, کسی بھی وجہ سے اس کے بدن کا ٹیمپریچر ہے, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹیمپریچر کس وجہ سے پیدا ہوا ہے, کس سبب سے اس کو بخار ہوا ہے, وہ سبب بھی ختم ہو. زیادہ کوشش برف رکھو اس کے پیشانی پر, اس کے پاؤں پہ, تاکہ کسی طرح سے بدن ٹھنڈا ہو جائے اس کا, اور بدن جب ٹھنڈا ہوتا ہے سمجھتے ہیں بیمار ٹھیک ہو گیا ہے. علامتوں پر قابو پا بھی لیا جائے تو بیماریاں اپنی جگہ محفوظ رہتی ہیں. علامتیں اصل نہیں ہوتی, اصل اسباب ہیں, اصل علل ہیں, وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ نقطہ ہمیں بہت سارے شعبوں میں مد نظر رکھنا چاہیے, اپنی زندگی دنیاوی زندگی میں بھی اور اپنے دینی زندگی میں بھی, اپنی علمی زندگی میں بھی اور اپنے عملی زندگی میں بھی. خصوصاً یہ جوانان عزیز جو ابھی زندگی کے آغاز میں ہیں, سفر زندگی کے آغاز میں ہیں, یا ابھی تھوڑا سفر انہوں نے طے کیا ہے, وہ بڑا سفر باقی ہے ان کے سامنے, پہلے یہ سوچ لیں کہ زندگی میں انہیں بہت سارے ایسے دوراہے اور مخمصے, زندگی کی الجھنیں انہیں بہت پیش آئیں گی, علمی طور پر بھی, عملی طور پر بھی, اور مذہبی دینی حوالے سے بھی, معیشت کے حوالے سے بھی, ہر شعبے میں انہیں بہت ساری الجھنوں کا سامنا کرنا ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح اگر انسان علامتوں کے پیچھے پڑ جائے کس طرح دور ہو جاتا ہے حقیقت سے, و بے نتیجہ ایک راہ پر, نہ ختم ہونے والے راہ پر چل پڑتا ہے. دین میں بھی اور دنیا میں بھی بعض ایسے راستے ہیں جو کہیں ختم نہیں ہوتے, کہیں اختتام پذیر نہیں ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہزار سال بھی یہ باتیں ہوتی رہیں تو بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے, چونکہ یہ راستے نہ ختم ہونے والے ہیں. گول چکر میں جو دوڑ ہو وہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کنویں کا بیل, اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا سوائے گھومنے کے, یعنی اسے اس چلنے میں مسلسل چلتا ہے, کلومیٹر چلتا ہے, کئی کلومیٹر چلتا ہے, وہ کوسوں و میلوں, لیکن کہیں پہنچتا نہیں ہے. نہ ختم ہونے والی ایک حرکت ہے اس کی. جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, کب تک گھومے گی؟ جب تک زمین ہے وہ سورج ہے, یہ گھومتی رہے گی, کیونکہ زمین کو کہیں پہنچنا نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے اس کو. اسی طرح ہم بھی نہ ختم ہونے والے بعض کام, بعض راستے انتخاب کیے ہیں, نہ ختم ہونے والی راہوں پر چل پڑے ہیں, اور نہ ختم یعنی بے نتیجہ, نہ ختم ہونے والی راہوں سے مراد یعنی بے نتیجہ راستے جن پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, نہ علمی نہ عملی, نہ دنیاوی و نہ اخروی. یہ خواتین سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں, سکوت کو خیال رکھیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. بھلے کو تذکر ان کو دیا جائے کہ ان کی آواز نیچے مردوں میں آ رہی ہے, خواتین کی مجلس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں اور اپنی آواز بھی مردوں تک پہنچا رہی ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. وہ نہ ختم ہونے والے باسے اور نہ ختم ہونے والے راستے, ان میں سے ایک ہی علامتوں کی باس ہے. میں ایک فرقی موضوع کھولتا ہوں, پھر اس کو سمیٹ کر اصلی موضوع کی طرف آ جاؤں گا. علامتوں کی باس, اور علامتوں کی باس میں سے ایک باس اس وقت ہمارے یہاں ظہور کی علامتیں ہیں. حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف, یہ اہم باس ہے اور اس سے مشکلات جنم لے رہی ہیں ہر جگہ، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ علامتوں کا باب کھولا گیا، علامتوں کا موضوع، ظہور کی علامتیں ہیں کچھ، اور ہم ان علامتوں کے پیچھے ہیں کہ اتنی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اتنی علامتیں ابھی پورے ہونا باقی ہے. وہ بعض کی بقول کہ جتنا چارٹ انہوں نے بنایا تھا علامتوں کا وہ سارا پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی ظہور نہیں ہوا. یہ باس بے نتیجہ باس ہے، یعنی کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، اس باس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. علامات ظہور کی باس ہے، اس کو غور سے سنیے، یہاں غلط فہمی نہ پیدا ہو، توجہ سے سنیں گے تو درست سمجھیں گے، اگر کچھ نہ سمجھے تو پرواہ نہیں ہے لیکن غلط نہ سمجھے. یہاں پر یہ بے نتیجہ باس ہے علامتوں کی، اور بعضوں نے اسی میں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اور جوانوں کو بھی الجھا دیا ہے علامات کی باس میں، بے نتیجہ باس میں. مہدویت ایک بہت عمیق تفکر ہے دین کا اور نظریہ اور نظام، جبکہ ہم نے اسے افسانہ بنا کر سمجھا بھی ہے اور افسانہ بنا کر اس کو سوچتے بھی ہیں یا بولتے بھی ہیں، اس پر زیادہ کہانی کی طور پر اس موضوع کے متعلق سوچتے ہیں بجائے ایک حقیقت اور ایک نظام کے طور پر. یہ اپنی جگہ مفصل موضوع ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، خداوند اگر توفیق دے کسی فرصت میں یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہو. روح مہدویت و حقیقت مہدویت کیا چیز ہے؟ بعض بزرگ علماء کی تعبیر کے مطابق یعنی مہدویت اس جہان کے لیے خدا کا بنایا ہوا نظام، اس کا نام عنوان مہدویت ہے. یعنی آج کے زمانے کو چلانے کے لیے و آئندہ زمانوں کی حقیقت کو چلانے کے لیے جب تک ظہور نہیں ہوتا اسی کا نام مہدویت ہے. یعنی غیبت و ظہور و انتظار یہ بہت عمیق باتیں ہیں، نہ سطحی اتنی جتنی ہمارے زبانوں پر جاری ہیں جو چڑھا دی گئی ہیں، لیکن وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک بات علامات کی شروع ہو گئی ہے. علامات میں اول تو روایات بہت ساری بیان ہوئی ہیں، ان روایات میں آپس میں بھی ٹکراؤ ہے. ساری روایات علامات ظہور کی مستند و معتبر نہیں ہیں، کچھ روایات ان میں سے معتبر ہیں جو مسلم علامتیں ہیں. یہ مسلم علامتیں بھی علامتیں ہیں ظہور کے باب میں، اصالت و اساس علامتوں کو حاصل نہیں ہے، چونکہ علامتیں کسی شے کے ہونے سے یا اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں. جب یہ شے وجود میں آ جائے گی تو یہ اس کی علامتیں ہوں گی، لیکن علامتیں اسباب نہیں ہیں، علامتیں علل نہیں ہیں، علامتیں بنیادی وجوہات نہیں ہیں. جس طرح ایک آدمی کے اوپر ابھی بیماری کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو علامتوں نے اس کو بیمار کیا ہے تاکہ ہم علامتوں پہ قابو پائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا اگر علامتیں سمجھ گئے ہم تو ہم نے حقیقت بیماری سمجھ لی ہے. علامتیں اثر ہیں نہ کہ سبب ہیں. ظہور میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ انتظار علامتوں کا انتظار نہیں ہے، اسباب کا انتظار ہے. غیبت شروع کیوں ہوئی؟ کیوں امام پردہ غیبت میں گئے؟ اس وجہ سے گئے کہ یہ علامتیں نہیں تھیں جو ابھی ہم گنتے ہیں شمار کرتے ہیں بعض علامتیں. یعنی امام دنیا میں آئے اور دیکھا کہ یہ علامتیں موجود نہیں ہیں، لہذا کہا کہ جب تک یہ علامتیں نہیں آتی میں پردہ غیبت میں جاتا ہوں. یعنی امام نے آنکھ کھولی، اس دنیا میں دیکھا ملک عبداللہ نامی ہوں حاکم نہیں ہے، لہذا امام پردہ غیبت میں چلے جائے، جب تک عبداللہ نہیں آتا میں بھی نہیں آتا. یہ ہے حقیقت غیبت، اس وجہ سے امام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. نہ، امام اگر پردہ غیبت میں گئے ہیں تو اس غیبت کے کچھ اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے سارے اسباب لوٹتے ہیں امت کی طرف، وہ سارے اسباب امت کی طرف لوٹتے ہیں. کیوں امام امت سے جدا ہوتا ہے؟ جب امت اپنے امام کی امامت کے لیے تیار نہیں ہوتی. امام بلا امت نہیں رہنا چاہتا، چونکہ 11 امام بغیر امت کے گزرے ہیں، علی امام بلا امت ہیں، حسن امام بغیر امت ہیں، امام ہے امت نہیں ہے، لہذا جتنے ائمہ تھے امت نہیں تھی، اور نتیجہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا، نہ صرف دنیا پر عدالت کا غلبہ نہیں ہوا بلکہ خدا نے جس کو نجات امت کے لیے مقرر کیا تھا وہ کوئی زندانوں میں مارا گیا، کوئی زہر سے مارا گیا، کوئی کربلا میں نہتا و تنہا شہید ہو گیا۔ کیوں شہید ہو گیا؟ امام تنہا کب شہید ہوتا ہے؟ جب امت میدان میں حاضر نہ ہو، جب امت امام کے ہمراہ نہ ہو۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ذخیرہ کو، اپنے ذخیرے کو، اس بقیۃ اللہ کو اللہ نے اس لیے پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے کہ جب تک امت آمادہ نہیں ہوتی امام نہیں آئیں گے۔ لہذا اگر ایک علامت ہے ظہور کی، اور وہ علامت دیکھنے کے لیے ہمیں مشرق و مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب و عجم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علامت دیکھنے کے لیے اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم امت ہیں یا امت نہیں ہے۔ جو اسباب غیبت کے تھے، یعنی جن اسباب کی وجہ سے غیبت شروع ہوئی، جب تک وہ اسباب موجود ہیں غیبت جاری رہے گی۔ کیوں امام ظہور نہیں کرتے؟ چونکہ جن اسباب کی وجہ سے غیبت شروع ہوئی تھی وہ اسباب ابھی ختم نہیں ہوئے، جس دن وہ اسباب ختم ہو جائیں گے عرصہ غیبت بھی ختم ہو جائے گا، اور جس دن اسباب ظہور فراہم ہوں گے اس دن ظہور پیدا ہوگا، ظہور عمل میں آئے گا۔ علامتیں ظہور کے بعد علامتیں ظاہر ہوں گی، نہ کہ علامتیں باعث ظہور بنے گی۔ اسباب باعث ظہور ہوں گے، ظہور باعث ظہور علامات بنے گا۔ علامتیں تیسرے درجے پر ہیں بعد میں، علامتیں شناخت کے لیے ہیں، علامتیں اسباب نہیں ہیں۔ ہمیں علامتوں کی بات کیوں اچھی لگتی ہے؟ چونکہ ہم سے مربوط نہیں ہے، علامات کی بات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عبداللہ نامی حاکم آئے گا، وہ اس افق پہ یوں ہوگا، اس افق پہ یوں ہوگا، عرب میں یوں ہوگا، عجم میں یوں ہوگا، زمین ایسے ہوگی، آسمان ایسے ہوگا، خوب یہ ہم سے مربوط نہیں ہے، چونکہ بیچ میں کہیں نہیں لکھا ہوا امت کیا ہوگی۔ اسباب کی بات کیوں نہیں کرتے علامات کے بجائے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اسباب کی بات کا تعلق خود امت سے ہے، اور امت نے اسباب ظہور فراہم کرنے ہیں، علامات امت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امت ساری بھی مل کر کوئی علامت ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن اسباب امت سے وابستہ ہیں، امت سے مربوط ہیں۔ جب تک امت ان اسباب کو مہیا نہیں کرتی ظہور نہیں ہوگا۔ بس دیکھا آپ نے کہ علامات کی باس پہ، اور علامات کی باس کا ایک نتیجہ بھی عرض کرتا چلوں، ویسے تو میں نے کہا کہ یہ باس نتیجے تک نہیں پہنچتی، یعنی آپ علامات کی باس میں چلے جائیں وہ چند دفعہ جو چارٹر مکمل ہو جائے گا لیکن ظہور پھر بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے قصے اور افسانے گھڑے ہوئے، وہ پاکستان میں بھی باز آ جاتے ہیں نمائندے بن کر اور ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہر آدمی امام سے ملاقات کر رہا ہے، کھیل بنا لیا جیسے، انہوں نے تمسخر بنا لیا جیسے ملاقات با امام۔ وہ خود امام فرماتے ہیں کہ جو میری غیبت کبرا کے زمانے میں میری ملاقات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ انسان جھٹلاؤ اس کو۔ سب سے بڑا دروغو وہ ہے جو غیبت کبرا کے زمانے میں دعویٰ کرے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور امام نے فرمایا کہ جو بھی میرے وقت، میرے ظہور کا وقت معین کرے وہ ملعون ہے۔ وہ شخص الوقاتون ملعونون، ٹائم فکس کرنے والے، وقت متعین کرنے والے کہ فلاں دن اور فلاں سال میں ظہور ہوگا، خود امام فرماتے ہیں ملعون ہے یہ شخص، اور اتفاقاً یہی کذاب و یہی ملعون یہی ظہور کے ٹھیکیدار بھی ہیں۔ گویا امام کے ساتھ ہی نہیں کر رابطہ ہے، امام کے پرسنل سیکرٹری ہیں یہ، منشی، اور امت کو جو کچھ چاہیے وہ انہی کے ذریعے سے امام سے حاصل ہونا ہے، جن کا دور سے امام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو امام ڈگری دے کر گئے ملعون ہونے کی و کذاب ہونے کی، وہ دعوی دار مثلا وکالت امام بن بیٹھے۔ صدیوں سے یہ بات شروع ہے علامات کی۔ جب بھی تاریخ پڑھیں آپ، ذرا مہدویت کی تاریخ عجیب و غریب تاریخ ہے، اتنے جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوئے جتنے جھوٹے مہدی پیدا ہوئے ہیں۔ جھوٹے نبی آئے ہیں نا، قرآن نے بھی ذکر کیا، اشارہ کیا، بعض ایسے جھوٹے نبی بن کر آئے. نبی نہیں تھے لیکن کہا کہ ہم نبی ہیں. تاریخ میں بھی موجود ہے, رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت اور ایک مرد, انہوں نے کہا کہ سجا اور مسلمہ, انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں. یہ جھوٹے نبی بہت گزرے ہیں, لیکن اتنے جھوٹے انبیاء نہیں گزرے جتنے جھوٹے مہدی گزرے ہیں. اسی برصغیر کے اندر کتنے گزرے ہیں, چند سال پہلے, دو تین سال پہلے فیصل آباد میں, جو ابھی بھی جیل میں ہے وہ آدمی, نام بھی اخباروں میں آیا تھا, جب اس نے دیکھا ماحول آبادہ ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی مہدی ہوں. ایران میں اس وقت کتنے جھوٹے مہدی جیل میں ہیں, اور ان میں ایک عورت بھی شامل ہے. ظاہر ہے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے, کسی جگہ بھی پیچھے نہیں ہے. یہ مسلمات میں سے ہے کہ مہدی مرد ہوں گے, لیکن اس نے کہا میں بھی مہدی. ابھی گزشتہ سال انہوں نے ایک روحانی عالم دین, ایک عالم دین والا حلیہ تھا اس کا, عالم نما کاظمینی کے نام سے, انٹرنیٹ پر اس کی فلم بھی موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب میں بھی ہے اس کی, جو جن کا سروکار ہے وہاں چیک کر سکتے ہیں اس میں, کاظمینی کے نام سے, کاظمینی بروجردی. اس نے دعویٰ کیا کہ میں سفیر خاص ہوں امام کا, اور کرج میں, ایران کا ایک شہر ہے تہران کے ساتھ, کرج انڈسٹریل علاقہ ہے, اس نے کرج کے پہاڑوں میں کعبہ بنایا باقاعدہ. کہا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ میں اس کعبے میں ظہور نہیں کروں گا جس پر قبضہ ہو گیا ہے, میرے لیے نیا کعبہ بنو جا کر. تو اس نے کرج میں باقاعدہ کعبہ بنایا, صفا و مروہ اس نے بنائی, زمزم نکالا اس نے وہاں پر کرج میں, اور ابھی جیل میں ہے وہ. اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اس نے دھوکہ کہا کہ پہلے میں سادہ سا روزہ خان تھا اور میں جھوٹ پڑتا تھا تو لوگ بہت اعتبار کرتے تھے میری بات پر, تو اس سے آہستہ آہستہ مجھے اور شاہ ملی, جرت ہوئی کہ جب میرے ہر جھوٹ کو یہ مانتے ہیں تو میں کیوں نہ بڑا جھوٹ بولوں. یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے کا گزارا نہیں ہوتا, ایک آدھ روایت جھوٹی پڑنے سے نہ میرا کام چلتا ہے نہ لوگوں کا چلتا ہے, تو کہا کیوں نہ بڑا جھوٹ بولوں میں. اس لیے کہا کہ میں نے یہ داستان گھڑی ہے, اور لوگوں نے مان بھی لیا, اس نے اعلان کیا ہوا تھا, اور اگر اس کو نہ پکڑا جاتا تو یہ اتفاق ہو بھی جاتا. اس نے تہران کے ایک اسٹیڈیم میں, فٹ بال اسٹیڈیم میں اس نے اعلان کیا 1 کروڑ آدمی جمع کرنے کا, 1 کروڑ آدمی جمع کرے گا, اور جس دن اس کو پکڑا گیا اس دن بش نے اس کا نام لے کر وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ایران میں آیت اللہ کاظمینی بروجردی کو حکومت مخالفت کی وجہ سے پکڑ لیا گیا ہے. یعنی بش نے اسی دن بیان دیا اس کی حمایت میں. اس نے 1 کروڑ آدمی جمع کرنے تھے ایران کے ایک اسٹیڈیم میں تہران میں, اور وہاں سے قیام کرنا تھا اس نے مہدی بن کر, نمائندہ مہدی بن کر, اور پھر ظاہر لوگ جب آ جاتے. تو یہ پاکستان میں بھی ہوا, یہی پنجاب میں کچھ عرصہ قبل, 50-60 سال پہلے, علامات کی بات اس وقت بھی زوروں پر تھی جیسے آج کل بہت زوروں پر ہے. جمع ہوئے لوگ, علامات کی بات ہونے لگی, ہوتی رہی, جب وہ پکایا گیا, موضوع خوب پک گیا جب, تو اس نے ڈیٹ دے دی کہ فلاں دن جمعے کے دن دن کو 11 بجے اس صحرا میں, مثلا کسی جگہ بھی آپ سرائیکی علاقے میں, وہاں پر امام آئیں گے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کعبہ میں آئیں گے, لیکن اس نے کہا کہ یہاں آئیں گے, سرائیکستان میں آئیں گے. وہاں کرسی لگا دی گئی امام کے لیے مخصوص, امام آنے والے, سارے لوگ دو زانو ہو کر بیٹھ کے سلواتیں پڑھنے لگے, دعائیں کرنے لگے. جب 11 بج گئے امام نہیں آئے, تو اس نے کہا کہ ابھی بدا حاصل ہو گیا ہے, خدا کو بدا, یعنی خدا کا ارادہ بدل گیا ہے اور پلاننگ چینج ہو گئی ہے, لہذا ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ظہور ٹل گیا ہے ایک غیر معینہ مدت کے لیے, کینسل ہو گیا ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ سنبھالو اس قوم کو, لہذا وہ خود بسم اللہ پڑھ کے کرسی پر جا بیٹھے, اور پھر اس کے بعد سے پورا فرقہ انہوں نے جنم دیا وہاں پر, پورا فرقہ جس نے وہ تباہیاں پھیلائی کہ اب فرصت نہیں ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں. برے صغیر میں اور بہت سارے اس طرح کے مختلف, بحرین میں اس وقت کتنے موجود ہیں, عراق کے اندر ابھی بھی ایک سید حسنی بن کر قیام کیا ہوا ہے اس نے بصرہ کے اندر. یہ کیوں ہوتا ہے, جب بھی علامات کی باز چھیڑتے ہیں اور دوسروں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, عقیدت و احساسات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جب علامات کی بات پک جاتی ہے, زوروں پہ ہو جاتی ہے اور خوب ماحول آمادہ ہو جاتا ہے, عین اسی وقت جھوٹے مادی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چونکہ انہوں نے سادہ عوام کے ذہنوں کو آمادہ کر لیا ہوتا ہے کہانیاں سنا سنا کے. اس لیے کوئی بھی جھوٹا اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کو ماننے کے لیے ماحول تیار ہوتا ہے. یہ تنہا نتیجہ ہے علامات کی باس کا. جو باس مفید ہے مہدویت کے باب میں و ظہور کے باب میں وہ اسباب کی باس ہے. وہ اسباب کی بات باس امت سے مربوط ہے. وہ امت جب تک اپنے اصلی روپ میں نہیں آتی, امت کا تشخص اور امت کی آئی ڈی نہیں پیدا کر لیتی, اسلامی و دینی شخصیت جب تک امت نہیں دھار لیتی, امام ریوڑ میں نہیں آئے گا. امام کا رابطہ امت سے ہے نہ ریوڑ سے ہے. خدا نے ائمہ کو ریوڑوں کے لیے پیدا نہیں کیا, امتوں کے لیے پیدا کیا ہے. امتوں کے لیے جہاں بھی لفظ امام آیا ہے ساتھ امت کا لفظ ضرور آیا ہے. اور امت کے وجود میں آنے کے لیے پہلی چیز شرط یہ ہے کہ اس کا تشخص امت والا ہونا چاہیے, وہ دینی تشخص ہونا چاہیے. امام قبیلے میں نہیں, قبائل میں نہیں آئیں گے. کسی کوئی روایت اتا جھوٹی بھی روایت کوئی موجود نہیں ہے کہ امام قبائل میں ظہور کریں گے, امام مختلف قوموں میں ظہور کریں گے, امام کمیونٹیز میں ظہور کریں گے, امام بہت سارے طبقات میں ظہور کریں گے. کہا کہ امام امت میں ظہور کریں گے. ہم قبیلہ بن کر منتظر ہیں, ہم قوم بن کر منتظر ہیں. اور جس کے منتظر ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک تم امت نہیں بنتے میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا, یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ میرا چہرہ دیکھ سکو. امت بننے کی ضرورت ہے عزیزان. جب تک امت کا روپ نہیں دھار لیتے ہم نہیں ہوگی. امت بننے کے بھی اسباب ہیں. ہم موجودہ امت مسلمہ کی مشکلات بہت سارے کتابیں بھی لکھتے ہیں, تبصرے بھی کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں اور سب کج راستہ بتاتے ہیں. کج راستہ اپنی ذہنی کنفیوژن قوم میں منتقل کرتے ہیں, جوانوں میں منتقل کرتے ہیں, انہیں مزید کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف ٹائم قوم کا ضائع کرتے ہیں اور بے جہت اور بے خود قسم کے موضوع چھیڑ دیتے ہیں بیچ میں, درحالی کے بالکل موضوع صاف اور روشن اور واضح ہے. کیا مشکل ہے؟ ہماری مشکلات کی اصلی سبب کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کیوں مسلمان ذلیل ہے؟ بعض کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ذلیل ہے, بعض کہتے ہیں چونکہ اس کو انگلش نہیں آتی. بہت سارے ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو چونکہ صحیح انگلش نہیں آتی اس وجہ سے ہم پسماندہ ہیں. میں پہلے واقعہ بیان کیا ہے روسی زار کا, کہ روسی زار مغربی یورپ ترقی یافتہ تھا, روس پیچھے تھا زاروں کے زمانے میں. تو اس نے مطالعاتی سفر کیا یورپ کا اور ساتھ اپنے بڑا وفد لے کر گیا کہ مطالعہ کرے یورپ کی ترقی کا راز کس میں ہے. سب نے اپنی اپنی رپورٹ تیار کی, اس نے کسی کی بھی نہیں مانی. اس نے خود کہا کہ مجھے اپنا راز مل گیا ہے کہ یورپ کیوں ترقی یافتہ ہے. کہا اس وجہ سے کہ چونکہ روسیوں کی داڑیاں ہیں اور یورپیوں کی داڑیاں نہیں ہیں. چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے نا, وہاں موسمی داڑھی رکھتے ہیں لوگ تاکہ سردی نہ لگے ان کو. وہ کہا کہ ان سب کی خود زار کی بھی داڑھی تھی, اس نے بھی منڈوائی, ساری قوم کو بھی آرڈیننس جاری کیا داڑیاں سب منڈوا دیں. سردیوں کا موسم تھا, سب کو نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا. یہ ترقی ہمارے جو اس وقت مفکرین ہیں حتی بعض ممبروں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سیکولرزم بنام مجلس آزاد سیکولرزم بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہی پر آپ کے شہر کے ایک ممبر پر ایک ملحد مجلس پڑھ کے گیا ہے, جو ممبر پر حسین ابن علی کا تذکرہ کرتا رہا ہے اور ہوٹل میں باس کرتا تھا کہ خدا نہیں ہے, دلائل سے ثابت کرتا تھا خدا نہیں. ویسے لوگ ہیں, موجود ہیں شعبدہ باز پیشاور جو سیکولرزم بیان کرتے ہیں, لبرلزم بیان کرتے ہیں آ کر, اور اس کا نام دین رکھا ہوا ہے. الجھن کیا ہے؟ اصلی مشکل کر رہا ہے, حل کیا ہے؟ نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ زبان ہے, نہ انگلش ہے. چونکہ آج مسلمان بہترین انگلش بولتے ہیں اور انگریزی, یہ ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں اپنی مادری زبان سے بہتر انگریزی بولتے ہیں. فوجی ہمارے سارے انگریزی بولتے ہیں, بلکہ ہمارے بعض ایسے حکمران ہیں جن کو اردو آتی ہی نہیں ہے. کچھ مر گئے ہیں, کچھ زندہ ہیں, جن کو اردو نہیں آتی تھی. انگلش کے پروردہ, لیکن ملک میں ذلت ہی تھی. بیوروکریسی ساری انگریز ہے, فوج ساری انگریز ہے, افسر سارے انگریز ہیں, نسل آہستہ آہستہ ساری انگریز بنتی جا رہی ہے. اتنی اعلیٰ زبان جاننے کے بعد, اتنی لینگویج جاننے کے بعد پھر بھی ملک وہیں کھڑا ہوا ہے, بلکہ دن بدن بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے. ایک کام جو کرتے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان پڑھ ہے, سب ان پڑھوں کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. کہ چونکہ ملک کے اندر شرع خواندگی کم ہے، مثلا پاکستان کے 18% یا 13% لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان 13% کے لیے انگلش بولتے ہیں، آ کر پریزیڈنٹ بھی تقریر کرتا ہے انگلش میں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے انگلش میں، کوئی بھی تقریر کرے گا آ کے انگلش میں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے 85% آبادی ان پڑھ ہے، ان پڑھوں کے لیے انگلش بولتے ہیں یہ. اور ملک کی پسماندگی کا ذمہ دار کن کو قرار دیتے ہیں؟ یہ ان پڑھ لوگوں کو. درحالی کے کوئی منسٹری میں نہ کوئی وزیر ان پڑھ ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ان پڑھ ہے، نہ کوئی افسر ان پڑھ ہے، یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور سب یورپ کے ریٹرن ہیں. اگر ملک میں بھی پڑھا ہے تو انگریزی ہی پڑھی ہے. یعنی ملک تباہ ہوا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، قدیم تعلیم والوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوا. یہ انگریزی فر فر بولنے والوں کے ہاتھوں تباہ ہوا. کتنے ایسے تھے جو، اور گناہ سارا ڈال دیتے ہیں ان پڑھوں پر. یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی پسماندگی کے؟ وہ بیچارے، وہ ضعیف، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی، جن کو ایک ٹائم کا کھانا سہولت سے میسر نہیں ہے، جس کی جان خطرے میں ہے ٹیررزم کے ہاتھوں، دہشت گردی کے ہاتھوں، جس کا ملک تباہ ہو رہا ہے، آخرکار اسی کے اوپر نزلہ ڈالتے ہیں سارا کہ یہ ذمہ دار ہے ملک کی پسماندگی کے. یہ کون لوگ ہیں؟ خود باختہ، خود باختگی کا شکار ہے، خود باور نہیں ہیں یہ لوگ. یہ سمجھتے ہیں داڑھی سے انسان پسماندہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ زبانیں سیکھ لیں گے تو بڑے ایڈوانس ہو جائیں گے. دو طبقے سخت احساس محرومیت کا شکار ہے، ایک جو جدید تعلیم کے نام پر، آپ توجہ فرمائیں، عربی و انگریزی دونوں زبانیں ہیں، عربوں سے بھی جا کر پوچھ لیں وہ زبان ہی ہے، اور انگریزی بھی انگریزوں کے بقول زبان ہے، لینگویج ہے، علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں دونوں علم ہیں. ہمارے علماء عربی پڑھ، صرف عربی پڑھتے ہیں، گرامر عالم ہو جاتے ہیں، دین کے عالم ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے دوسرا طبقہ صرف انگریزی پڑھ کے پروفیسر اور سکالر ہو جاتا ہے. دونوں نے صرف زبان پڑھی ہے، باقی آگے کچھ بھی نہیں پڑھا. اور یہی جنہوں نے زبانیں پڑھی ہوئی ہیں، جب شرط رکھی کہ پارلیمنٹ میں گریجویٹ آنا چاہیے، ڈگری بھی نہیں تھی کسی کے پاس، کہاں کہاں سے جتن کر کے ڈگریاں لی، لیکن بولتے انگلش تھے. یہ علماء نے یہ سمجھ لیا کہ عربی جنت لے جائے گی، اور دوسروں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ انگریزی دنیا بنا دے گی ہماری. یہ دونوں زبانیں ہیں، لیکن خود باختگی کسی قوم کے اندر اگر آ جائے، شخصیت اس سے چھن جائے، اس کے اندر یہ احساس محرومیت پیدا ہو جاتا ہے. ہم ان چیزوں کی علامات سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹی وی چینل سب عزیزان، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنتے ہیں یہ تبصرے، پھر اس کے اوپر بس اوقات ایمان بھی لے آتے ہیں آپ. میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، ایک جہد دے رہا ہوں آپ کو، ویژن دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کس سینس میں سنیں، کس طرح سے سنیں ان باتوں کو. آپ یہ صرف علامات کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی آپ ڈاکٹر لے آئیں کہ بھائی میرا باپ مریض ہے، اور وہ آ کر علامتوں میں وہ کہے کہ اس کے ناخن بھی سفید ہو رہے ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، نظر آ رہا ہے. وہ کہے اس کی آنکھیں بھی سفید ہو رہی ہیں، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنکھیں اس کی سفید ہو رہی ہیں. وہ ہاتھ لگا کے کہے کہ اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، بھائی یہ تو سب ہمیں معلوم ہے. آپ ڈاکٹر ہو، آپ کو علامتیں پکڑنے کے لیے نہیں بلایا، آپ کو اسباب پیدا کرنے کے لیے بلایا ہے. اسباب ڈھونڈو کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، نہ کہ علامتیں کیا ہیں. علامتیں بتا کے چلے جاتے ہیں. یہی پر ممبر حسینی پر مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے وہی خود باختگی کا راستہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اسی طرح کے خود باختہ مغرب نواز، توجہ فرمائیں، جدید تعلیم کے حامی و دل دادا، اور جدید تعلیم کے پردے میں مغرب نوازی کی ترویج کرنے والے. جدید تعلیم واجب، جدید و قدیم کا فرق نہیں ہے، اصل تعلیم جدید و قدیم نہیں ہوتی، تعلیم تعلیم ہوتی ہے. اپنے زمانے کا علم ہر ایک کے لیے سیکھنا واجب و ضروری ہے، واجب ہے، واجب. دین اتنا ترقی یافتہ ہے کہ اس نے واجب قرار دیا ہے اپنے زمانے کی مہارتیں، اپنے زمانے کے علوم، اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی، اپنے زمانے کی معرفت تمہیں ہونا ضروری ہے. حتیٰ دین کا یہ کہنا ہے امام معصوم کا، عالم بھی اپنے زمانے کا عالم ہو، نہ کہ 600 سال پہلے کا عالم 600 سال بعد پیدا ہوا ہو. آج کل ایسی فلمیں خیالی بناتے ہیں نا، جس سے ٹائم کو کراس کر جاتے ہیں، ایسی خیالی داستان بناتے ہیں جس سے ایک آدمی کسی مشین پہ بیٹھتا ہے اور پھر اس صدی سے نکل جاتا ہے بہت پہلے مثلا، یا 1000 سال بعد میں چلا جاتا ہے. خب یہ تو خیالی چیزیں ہیں، ادھر واقعاً دین کی دنیا میں، مذہب کی دنیا میں یہ واقعات ہیں کہ کچھ لوگ 600 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، انہیں آج پیدا ہوئے ہیں غلطی سے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس. عالم کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے، نہ ماضی کا عالم ہونا چاہیے. اس کو آج سے 1400 سال پہلے کے سارے قصے معلوم ہیں لیکن اپنے زمانے کی کوئی بات معلوم نہیں، یہ تو عالم نہیں ہے. عالم اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا عالم ہو، اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، اپنے زمانے کے مسائل کو سمجھتا ہو، اپنے زمانے کے دشمنوں کو سمجھتا ہو، اپنی قوم کو سمجھتا ہو، ان کے راستوں کو سمجھتا ہو، ان چیلنجز کو سمجھتا ہو، ان کے رائے حل کو سمجھتا ہو. یہ عالم بے زمان ہے. اپنے آپ کو عالم بے زمان بنائیں. ہم پسماندگی کے اسباب یہ ہیں کہ قوم بھی 100 سال پیچھے اور قوم کے رہنما قوم سے بھی 100 سال پیچھے ہیں، لیکن پیدا آج کے زمانے میں ہوئے ہیں. انہیں 100 سال پہلے ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کو. مغرب نوازی و مغرب زدگی، جدید تعلیم کے نام پر مغرب زدگی کی درود پڑھیے محمد والا. وہ مغرب پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ قوم سے اس کی دینی ہویت و دینی شخصیت اس کی چھین لیتے ہیں. وہ ایک بے شخصیت قوم جب بنا دیا جائے اس کو، پھر اس قوم کے ساتھ جو مرضی ہے کرو پوری دنیا کے اندر، اور یقین ہے انہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. جس طرح ایک بےغیرت، ایک انسان کو بےغیرت کر کے پھر اس کی ناموس کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، جب وہ بےغیرت ہو گیا ہے اب اس کی ماں کو چھیڑو، اس کی بہن کو چھیڑو، اس کی بیوی کو چھیڑو، اس کی ناموس کو چھیڑو، اس کی بیٹی کو چھیڑو، کوئی اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، عرب دنیا کا ہے. غزہ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، قیامت برپا ہے، لیکن یہ عرب تس مس نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو بےغیرت کر دیا گیا ہے، شراب پلا پلا کے ان کو بےغیرت کر دیا گیا ہے، شہوت رانی کے چکروں میں ڈال کر ان کو بےغیرت کر دیا گیا ہے. ہمیشہ مست اور نشے میں ہمیشہ دھت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. اور کچھ نام نہاد سکالر بن کر، اور وہ بھی دین کے نام پر آ کر لوگوں کو سر سید ازم کی طرف لے جاتے ہیں. سر سید پاکستان میں غلطی سے جدید تعلیم کا سمبل سمجھا جاتا ہے. وہ جدید تعلیم کا سمبل نہیں ہے، سر سید حقیقتاً مغرب نوازی کا سمبل ہے، نہ کہ جدید تعلیم کا. یعنی جس نے اس سرزمین کے مسلمانوں کو مغرب کی طرف رخ موڑا، کہ اقبال نے آ کر دوبارہ وہ خودی کا فلسفہ پیش کیا تاکہ اپنی کھوئی ہوئی شخصیت دوبارہ امت پیدا کرے. لیکن یہ سر سید کے پیروکار آج کثرت سے ہیں، اس وقت ایک سر سید تھا، آج ہزاروں سر سید موجود ہیں جو صرف مغرب نوازی کی تعلیم دیتے ہیں. میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، وہی نمونے جو آپ کے اندر وقوع پذیر ہو چکے ہیں لیکن آپ کی توجہ نہیں تھی. آپ گویا یہ سمجھتے تھے، آپ سے مراد یعنی ساری امت، ساری قوم، یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں اور ہمیں یہ ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. انہی میں سے ایک خود باختہ انسان، وہ مغرب پرست، یا اقبال کے بقول کہ یہ زائرین حریم مغرب، ہزار رہبر ہمیں بنے ہمارے، یہ زائرین حریم مغرب و زائرین حرم مغرب، یہ زائرین مغرب، ان میں سے ایک شخص جو مشہور بہت شخصیت ہے، ممبر پہ بیٹھے اور تعلیم دی لوگوں کو کہ چھوڑو یہ مجالس میں کیا رکھا ہے، ان تبرکات میں کیا رکھا ہے، ان شبیوں میں کیا رکھا ہے، یہ سینہ کوبی میں کیا رکھا ہے، آپ کالج بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، اکیڈمیاں بناؤ، مدرسوں میں کیا رکھا ہے، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اب یہ اکثر ان کی موضوع یہ ہوتا ہے خطابت کا، جدید تعلیم. اب توجہ کریں المیہ یہاں پر خود باختگی کا، کہ کبھی وہ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہتی، کبھی باہر آ جاتی ہے. اس شخص کے اکسانے پر بعض مومنین آپس میں اکٹھے ہوئے، جمع ہو کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جدید تعلیم کے لیے ادارہ بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، اور انہوں نے بنا بھی لیا. اس اسکول کا نام اب یا یہی تھا یا اب میرے ذہن میں ایسے ہے، یہ واقعیت ہے، حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے نام اس کا رکھا زہرا اکیڈمی یا الزہرا اکیڈمی، اور ان سے کہا کہ آپ جو اور جدید تعلیم، ساری جدید تعلیم آپ آئیں اس کا افتتاح کریں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرتا، ایسے پسماندہ اور عقب ماندہ اکیڈمی کا میں افتتاح نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے نام سے الزہرا ہٹا دو، زہرا پسماندگی کی علامت ہے، زہرا ہٹا دو اس نام سے، میں اس کا افتتاح کرتا ہوں. خوب انہوں نے کہا کیا نام رکھیں؟ کوئی بھی نام رکھو آپ، سینٹ میری نام رکھو. انہوں نے کہا سینٹ میری نام رکھو، یہ میں افتتاح کرتا ہوں، لیکن زہرا نام رکھا میں افتتاح نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے اندر اسلامیت کی جھلک موجود ہے. زہرا ایک اسلامی نام ہے، اور نہ صرف ایک اسلامی نام ہے بلکہ اس شخصیت کا نام ہے جو مادر ہے اسلام کی، جو مادر دین ہے در حقیقت. زہرا کا نام آنا یعنی سب کچھ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مرکز و محور قرار دیا. یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، حضرت زہرا کا واسطہ دیتے ہیں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، آئمہ نے تعلیم دی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیا و سر المستودع فیہا، پیغمبر کو مرکز نہیں قرار دیتے، حضرت زہرا کو مرکز قرار دیتے ہیں کہ پروردگارہ فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے باپ کے صدقے، والد کے صدقے، فاطمہ کے شوہر کے صدقے، فاطمہ کے بیٹوں کے صدقے، اور وہ راز اے پروردگار جو تو نے فاطمہ کی حیات میں اور زندگی میں رکھا ہوا ہے اس کے صدقے. یہ خود باختہ مجلس نہیں کرو، مجلس کا کیا فائدہ ہے، رونے کا کیا فائدہ ہے، لیکن نیو ایئر کا جشن مناؤ بے شک، اس کا کوئی نقصان نہیں. اس میں شرکت بھی کرو، محرم ہو یا نہ ہو، ایام عزا ہو، نیو ایئر کے فنکشن مناؤ، لیکن عزاداری سید الشہداء نہ کرو. یہ خود باختہ لوگ ہیں. آخر وہ بھی ایک تقریب ہے، یہ بھی ایک تقریب ہے، وہ بھی ایک مناسبت سے ہے، یہ بھی ایک مناسبت سے ہے. وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، یہ اچھی نہیں لگتی آپ کو، یہ خود باختگی ہے. یہ خود باختہ رہنما بن گئے ہیں، انہی کی طرف اقبال ناظر تھے. یہ زائران حریم مغرب، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. یہ مغرب کے حرم کے زائرین جن کا طواف فقط مغرب کے گرد ہوتا ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ ہزار ہمارے رہبر بنے، یہ در حقیقت رہبر نہیں بلکہ رہزن ہیں، یہ رہزن امت مسلمہ ہے. اور انہوں نے سب سے قیمتی متاع امت مسلمہ کی چھینی ہے، ان کی شخصیت دینی چھین لی ہے اور اس کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وہ شخصیت دینی تھی جس کو اقبال لوٹانا چاہتے ہیں. اقبال کی آرزو تھی عزیزان، کہتے ہیں جب مولانا روم کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے شمس تبریزی، مولانا روم ایک مولانا تھے، ان کے نام سے ظاہر ہے مولوی مولانا، درس پڑھاتے تھے، عربی لٹریچر پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، عام مدرسے کے مدرس تھے، ایک ٹیچر تھے. شمس تبریزی نے آ کر اس مولانا کو کچھ اور بنا دیا. یعنی ایک مولانا سے اس نے ایک عاشق بنا دیا، ایک شرر اس کے وجود میں اس نے پیدا کر دیا، اور وہ شخصیت جو مولانا کے اندر دبی ہوئی چھپی ہوئی تھی وہ اس نے برملا کر دی. شمس کو دیکھ کر، شمس تبریزی کو دیکھ کر مولانا وجد میں آ جاتے تھے اور رقص کرتے تھے. کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا یہ اتنا بڑا امامہ رکھا ہوا، بہت ہی مہذب عالم دین، بہت ہی باوقار، لیکن جب شمس تبریزی کو دیکھتا ہے تو فوراً ناچنا شروع کر دیتا ہے، بھی خود ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. اگر اقبال، عزیزان، اگر اقبال آج زندہ ہوتے، اقبال اپنی آرزو دیکھ کر وہی حالت اقبال پر طاری ہوتی جو مولانا روم پر شمس کو دیکھ کر طاری ہوتی تھی، اور آرزو اقبال امام خمینی ہیں، چونکہ جو کچھ اقبال نے سوچا تھا وہ امام خمینی نے کر کے دکھایا. امام خمینی آرزو اقبال ہیں، آرزو اقبال. اپنے فارسی کلام میں انہوں نے لکھا جوانان عجم کے نام سے جو نظم لکھی، اے جوانان عجم ہم چو لالے سوزن در خیابانی شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. اسی کے انتہا میں جا کر یہ اقبال نے کہا کہ می رسد مردی کے زنجیر غلامان گسلد، دیدہ ام من این را از روزن دیوار زندان شما. جوانان عجم، ایرانی جوانوں کے نام، اقبال نے اس وقت ایک صدی پہلے لکھا کہ تم جس زندان میں اسیر ہو، جس جیل میں تمہیں قید کیا گیا ہے، اس زندان کے سوراخ سے میں نے، اس کی دیوار کے سوراخ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرد آ رہا ہے جو تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کو کاٹ کے پھینک دے گا. دیدہ من ان را از روزن دیوار زندان شما. آرزو امام خمینی آرزو اقبال ہے، خدا شاہد ہے آج بعضوں کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں امام خمینی کا جب نام آتا ہے، ایسے ہی ان کے منہ لٹک جاتے ہیں جس طرح یہود کے منہ رسول اللہ کا نام سن کر لٹک جاتے تھے. واقعاً آج یہ المیہ و مصیبت ہے اس ملک کے اندر کہ حتی روحانیت ہمارے علماء انہوں نے حق شناسی نہیں کی، اس قوم کو اس کا رہبر متعارف نہیں کروایا. اقبال کی آرزو تھی امام خمینی کہ ایک دن اقبال اپنے ہاتھوں سے جو لکھا وہ سب کچھ عملی دیکھے. اقبال نے آرزو کی تھی کہ اس امت کی کھوئی ہوئی شخصیت کوئی لوٹا دے اس کو، اور وہ شخص پیدا ہو گیا جس نے امت کی کھوئی ہوئی شخصیت اس کو لوٹا دی. آج حزب اللہ کو دیکھ کر اقبال سب سے زیادہ رقص کرتے، سب سے زیادہ رقص کو نہ آج اقبال ہوتے حزب اللہ کو دیکھ کر، وجد اقبال ہوش میں نہ آتے اگر حزب اللہ کو دیکھتے، لیکن ہم حزب اللہ کو دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طبیب سمجھتا ہے کہ یہ کھوئی ہوئی شخصیت کس طرح دوبارہ اس پیکر کے اندر لوٹائی. یہ آرزو اقبال تھی، اقبال کے نالے، اقبال کی فریادیں، اقبال کا درد یہ تھا کہ ان راہزنوں نے امت مسلمہ کی جو شخصیت کھو لی ہے، کھو چکی ہے امت مسلمہ اور انہوں نے چھین لی ہے، یہ کھوئی ہوئی شخصیت کو جا کر لوٹا دے، اور وہ لوٹ آئی. آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اقبال کی زبان سے آپ کو بتاؤں کہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بال جبریل، اس کے اندر ایک نظم ہے پنجاب کے دہقان سے، کسان، پنجاب کے دہقان کو خطاب کیا. یعنی یہ عنوان ہے، یہ تمثیلیں ہیں نہ کہ فقط پنجاب کو ہے، اور آپ کہیں ہم عام تو پنجابی نہیں ہے. اقبال کا درد یہ تھا کہ یہاں پر یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ جو پنجاب و سندھ و بلوچ و فلاں تقسیم ہے, یہی درد ہے. یہ امت ٹوٹی ہے, یہ شیشہ ٹوٹا ہے, ٹوٹ کے یہ کچھ بن گیا ہے. کوئی کیا بن گیا, کوئی کیا بن گیا ہے. یہی درد تھا, اسی کو جوڑنا ہے, اسی کو ایک امت بنانا ہے. بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز, ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. بتا, یعنی پوچھ رہے ہیں پنجاب کے دہقان کے عنوان سے, پوری امت سے, مسلمان سے پوچھ رہے ہیں, بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز. بتا تیری زندگی کا راز کیا, کیوں پیدا ہوا ہے تو, یہ جو کچھ کر رہا ہے اسی کے لیے پیدا ہوا ہے. ہر ایک کو سوچنا چاہیے اس سوال کا جواب کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم. بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز, ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. ہزاروں سال سے تو خاک بازی کر رہا ہے, خاک میں کھیل رہا ہے. اسی خاک میں دب گئی تیری آگ, تیرے اندر تو خدا نے ایک تڑپ پیدا کی تھی, وہ اسی خاک کے اندر تو نے دفن کر دی اپنی خاک بازی کی وجہ سے, یعنی گٹیا کاموں کی وجہ سے, پست کاموں کی وجہ سے. وہ جو تیرے شایان شان نہیں تھے وہ کام تو نے کیے, اور تو نے اپنی آگ, اپنی تڑپ, اپنی حرارت اس خاک کی مٹی کے نیچے دبا دی. سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ, اب تیری سحر ہو چکی ہے, ظلمت گزر چکی ہے, اب تیرے جاگنے کا وقت آ گیا, اب اٹھ, اب جاگ. ایک اور نظم فارسی میں ان کی, از خواب گرن خیز, از خواب گرن, خواب گرن, خواب گرن خیز. اٹھ اس خواب گرم سے, اس گہری نیند سے اور غفلت کی نیند سے اٹھ کہ تیرے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. اگر اب بھی تو سویا رہا تو مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تیرا نام تک باقی نہیں رہے گا. اسی خاک میں دب گئی تیری آگ, سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ. اذان سحر ہر ایک کا روح الگ ہے, ہر ایک کی توجہ الگ ہے, ہر ایک کا زاویہ الگ ہے دیکھنے کو. اذان سحر, سحر کس چیز کا نام ہے؟ وہ کچھ کہتے ہیں تہجد کے وقت کا اعلان ہے. کسی شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ یہ ڈاکو جو ڈاکا مارتے ہیں تو بہترین وقت ڈاکے کا, چوری کا, ان کے لیے کون سا ہوتا ہے, کس وقت ڈاکے لگاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سحر کے وقت, یعنی اذان صبح سے تھوڑا سا پہلے. تو وہ شاگرد بھی سادہ مسلمان تھا, تو اس نے کہا کہ اگر یہ اس وقت ڈاکا ڈالنے جاتے ہیں تو اپنی تہجد کس وقت پڑھتے ہیں پھر؟ یہ ڈاکو کا یہ نماز شب کس وقت پڑھتے ہیں پھر؟ سحر کا وقت حفاظوں کے لیے, جو جس کی نگاہ فقط عبادت ہے, وہ نمازیں ہیں, وہ سجدے ہیں, وہ تسبیح ہے, اس کے لیے فقط تہجد کا وقت ہے. ہر ایک اپنا نگاہ ہے, اپنا زاویہ ہے, لیکن ایک راہبر, ایک مفکر کے نزدیک اور ایک نبی کے نزدیک سحر کس چیز کی علامت ہے؟ سحر ظلمت کے ختم ہونے کی علامت ہے, رات گزرنے کی علامت ہے. سحر یعنی نور نکلنے کی علامت ہے, صبح کے طلوع ہونے کی علامت ہے. سحر یعنی تیری سختیوں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے. سحر یعنی تیری مایوسیوں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے. سحر یعنی ظلم و ظلمت و ظالم نابود ہونے والے ہیں. سحر یعنی تیری مشکلات کی رات بیت جانے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. سحر یعنی تیرے لیے امید کی کرن پھوٹ آئی ہے. سحر یعنی تیرے لیے جہان نورانی ہونے والا ہے, تو مایوسیوں سے باہر نکل. نہ کہ سحر دو رکعت نماز پڑھ کے دوبارہ لحاف میں گھس جاؤ اور پھر ہور کے چکر میں, لحاف کے نیچے بھی ہور کے چکر میں رہے گی. ابھی دو رکعت پڑھی ہیں, ہوریں چارپائی کے چاروں طرف گم رہی نہ. سحر یعنی ظلمت کا خاتمہ و نور کا طلوع, یعنی ایک قوم کی نجات, یعنی ایک امت کی نجات, یعنی ظلم کے خاتمے کی نوید و مجدہ. زمین میں ہے گو خاکیوں کی برات, نہیں اس اندھیرے میں آب حیات. زمین میں خاکیوں کے نجات کا سامان خدا نے اسی زمین میں رکھا ہے, نہیں اس اندھیرے میں آب حیات. آپ کو اس ظلمت و اس اندھیرے میں کوئی آب حیات, آب بقا نہیں ملے گا. زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگی جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں. نگی انگوٹھی کے اندر جو پتھر لگاتے ہیں, یہ پتھر آسمانوں سے نہیں اترے, ان کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, فرشتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی رزق و روزی سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے پتھر آپ کے لیے انتخاب کیا ہے کہ یہ پتھر لگاؤ تو رزق کھول جائے گا, اس کا اپنا رزق سب سے زیادہ تنگ ہے, وہ انہیں چکروں میں رزق کما رہا ہے. آخر تجھے خدا نے عقل دی ہے, کھوپڑی دی ہے, پتھر کو کھوپڑی نہیں دی ہے, تو کھوپڑی والے کا رزق کس طرح جمادات کے اندر آ سکتا ہے؟ اس کو خدا نے تیرے سامنے مسخر کیا ہے, نہ تجھے اس کے سامنے مسخر کیا. نگین یہاں استعارہ استعمال ہوا ہے. بعض ہوتے ہیں نگین بیچنے والے, پلاسٹک بیچتے ہیں, کہتے ہیں بڑا اصلی پتھر ہے, لال بدخشاں ہے, حضرت عباس کی قسم بھی ساتھ کھاتے ہیں کہ یہ لے لو تم, اور یہ پھر اس کی کرامات بھی یہ کہاں کہاں مس کر کے لائے, ہوتی پلاسٹک ہے, چائنا کی بنی ہوئی. یہ حاجی جتنے تبرکات لاتے ہیں سب میڈ ان چائنا ہے. ابھی چائنا کھجورے بھی پیدا کرے گا, زمزم بھی بنائے گا, آہستہ آہستہ ساری دنیا لے لی ہے, دین و مذہب پر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے, سب کچھ چائنا, تسبیح چائنا اور جا نمازیں چائنا, اور سب خود نمازی جا نماز نہیں بنا سکتا, یہ بھی چائنا بنا کر دے اس کو, کم از کم جا نماز تو اپنی خود بنا لو آپ. نگین جھوٹا نگین یعنی پلاسٹک کو پتھر خالص کر کے جو بیچتا ہے. اقبال کیا رہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ بعضوں نے جو اپنی شخصیت بنا رکھی ہے یہ اسی طرح سے ہے جس طرح ایک انسان کی انگشتری میں جھوٹا پتھر لگا ہوا ہے, جھوٹا نگین لگا ہوا ہے, یہ اصلی شخصیتیں نہیں ہیں, یہ کاذب شخصیتیں, یہ جھوٹی شخصیتیں ہیں جو ڈگری اور مدرک کے ذریعے سے وجود میں آ گئی ہیں, جو القابات کے ذریعے سے وجود میں آ گئی ہیں, جو نام اور نسب کے ذریعے سے اور جو قبیلہ و قوم کی وجہ سے جو شخصیت سازی ہوئی ہے, یہ درحقیقت جھوٹی شخصیت بنی ہے, یہ نہیں ہے شخصیت. زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نقیم جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں, جو اپنی خودی کو نہیں پرکھتا, اپنی شخصیت اور تشخص کو پرکھتا نہیں ہے اور اس کو آزماتا نہیں ہے کہ یہ اصلی و کھری شخصیت ہے یا جھوٹی و کاذب, کسی پیشہ ور نے ایسے مجھے جعلی شخصیت بنا کے دے دی ہے یا حقیقی شخصیت, اس کا نگی جھوٹا ہے. توجہ فرمائے, بتانی شعوب و قبائل کو توڑ, بتانی شعوب شعب کی پلورل حالت ہے, جمع شعوب یعنی قوم, بتانی شعوب شعب و قوم و قبائل کے بتوں کو توڑ, بتانی شعوب و قبائل کو توڑ, رسوم کوہن کے سلاسل کو توڑ. یہ کونہ زنجیریں, سلاسل زنجیریں, یہ زنجیریں جو قدیم سے تیرے پاؤں میں باندھ دی گئی ہیں, جو تجھے ابھرنے نہیں دیتی, اٹھنے نہیں دیتی اس دنیا کے اندر اور اپنا وجود ثابت کرنے نہیں دیتی, ان زنجیروں کو کھول. بتانے شعوب و قبائل کو توڑ, رسوم کوہن کے سلاسل کو توڑ, یہی دین محکم یہی فتح باب, دین اسی چیز کا نام ہے, یہی دین محکم یہی فتح باب, کہ دنیا میں ہے کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب. دین کس چیز کا نام ہے کہ توحید کو پردوں سے نکالو, توحید کو سامنے لاؤ, اللہ کو سامنے لاؤ اور ساری امت خدا کے گرد جمع ہو جائے, ساری امت خدا کے گرد جمع ہو جائے. حج اس چیز کی تمثیل ہے, حج میں تمام قبائل و شعوب, امیر و غریب سب کو بلایا جاتا ہے اور سب کو بلا کر ایک کرنٹائنر میں اس کو روکا جاتا ہے, کیا کر کہ یہاں پر اپنے تشخصات, قبیلے کے تشخصات, طبقاتی تشخصات, رنگ و نسل کے تشخصات, درزی سے جو تم نے شخصیت بنوائی تھی وہ یہی اتارو اپنی شخصیت, سلا و لباس یہی پہ اتار, کیوں کہ تجھے خدا نے بلایا ہے اور خدا نے تجھے امت سازی کے لیے بلایا ہے, لہذا سب کو ایک لباس پہنا دیتے ہیں, ایک لباس پہن کر ایک گھر کی طرف اور ایک خدا کو پکارو لبیک, فقط خدا کو کہو لبیک اور اسی کے گھر کے گرد جا کر چکر لگاؤ. یہ چکر قسمت و نصیب کے چکر نہیں ہے, مقدر کے چکر نہیں ہے, یہ چکر امت سازی کے چکر ہے, یعنی گھومو, اتنے گھومو کہ تمہارے اندر طبقاتیت و قومیت ختم ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم فقط خدا کے بندے ہیں.
لبیک لبیک.
دانے یہ دل فشان، بے خاک بدن دانے یہ دل فشان، کہ ان دانے دارت ز حاصل نشان، اپنے بدن کی سرزمین پر ایسا قیمتی بیج بو، ایسا بیج کہ جو تجھے بتائے اس کا محصول اور نتیجہ کیا ہوگا، یعنی بیج بتا رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، ایسا بیج نہ بو کہ بعد میں استخارے شروع کر دے کہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ابھی ہماری حالت یہ ہے، ہم کوئی کام کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی نہ کوئی بہتری ہو ہی جائے، جو ہم نے ایک کام کر دیا شاید اسی سے قوم کی تقدیر بدل جائے، اسی سے ملک بچ جائے، جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں کر رہے ہیں، وہ مذہبی پیشوا، وہ یہی کام کرتے ہیں، ایک حرکت کر کے پھر پیچھے سے امید رکھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہی تیر ہدف پہ لگ جائے اور اسی سے ہماری پاک بن جائے. جیسے اس آدمی کی مثال کی طرح کہ دریا کے کنارے وہ دہی کا کاسا لے کر، پیالہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور مسلسل یہ کہہ جا رہا تھا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ فارسی میں کہہ رہا تھا، نمیشے، اگر بے شے چے میشے، یعنی نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہو جائے تو کیا ہوگا. خوب ایک نے سنا کہ یہ مسلسل یہی تکرار کر رہے ہیں، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. اس نے کہا کیا ہے نہیں ہوگا اور ہوگا. اس نے کہا میں یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ دہی کا پیالہ اگر میں دریا میں ڈالوں تو یہ لسی نہیں بنے گا، دوغ نہ میشے، اگر بیشے چے میشے، اگر بیشے چے میشے. یہی کام ہم کر رہے ہیں، یہی احمقانہ کام کر رہے ہیں، دریاؤں کے کنارے دہی کے پیالے لے کر رٹ لگائے ہوئے ہیں، نہ میشے، اگر بیشے چے میشے. مگر ہو سکتا ہے اس طرح سے کوئی کام، یہ کام نہیں ہونے والا جب تک امت کو شخصیت نہ لوٹے. ایک اور بھی توجہ فرمائیں اقبال کے، آپ کو کرنا کیا ہے، امت کو کرنا کیا ہے، مسلمان کدھر جائے، یہ سرگردان قوم، یہ جس کو سب نے مل کر ایک حیرت قدے میں ڈال دیا ہے، ایک صحرا بھی انتہا میں ڈال دیا ہے، اور پھر اسے توقع بھی ہے، پھر سارے آ کر گلہ بھی کر رہے ہیں، یہ قوم کیا کر رہی ہے. جیسے ایک چرواہا اپنی ریوڑ کو جا کر صحرا میں ڈال دے، پھر دور بیٹھ کر تنقید شروع کر دے، یہ دیکھو یہ اونٹ کدھر جا رہا ہے، یہ بکری کدھر جا رہی ہے، وہ کدھر جائے. پھر آپ نے جو صحرا میں ڈال دیا، کوئی چرواہا نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو یہ بکریوں کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، وہ جانا چاہیے اس کو. ایک صحرا بھی انتہا میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کا کام تنقید کرنا نہیں ہے، آپ کا کام یہ تھا کہ اس ریوڑ کو ادھر نہ ڈالتے، اس صحرا بیابان میں، اس برہوت میں نہ ڈالتے، اس صحرا میں، اس کو اس کی زمان سنبھالتے اور اس کو صحیح راستہ بتاتے، نہ صحرا گردانی اس کو سکھاتے اور صحرا گردی اس کو سکھاتے. یعنی شخصیت دو اس قوم کو، اس امت کو، راستہ صاف صاف واضح بتا دو کہ یہ راستہ اس پہ آپ کو چلنا ہے، اور یقین جان لے کہ یہ لوگ، یہ عوام اور یہ جوان، ممکن ہے اکا دکا کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جو شہوت رانی کی وجہ سے، فساد و منکرات کی وجہ سے ممکن ہے مس ہو گئے ہوں اکا دکا، لیکن اکثریت اس وجہ سے سرگردانے کو انہیں راستہ نہیں واضح طور پر معلوم، اور کوئی ہے نہیں ہے جو انہیں راستے پر ڈالے. ورنہ انہی کو اگر راستہ مل جائے، اقبال کے بقول اس کشت ویران کو اگر نم مل جائے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ وہ فصل اگائے گی، وہ پھل دے گی کہ ساری دنیا اس پھل سے لطف اندوز ہوگی. زندگانی ہے صدف، یہ بھی ضرب کلیم میں ہے، حیات ابدی، توجہ فرمائیں، ابدی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہی آپ شہداء کا سیوم کر کے آئے ہیں، باشکو شہداء کی تشریح کی ہے آپ نے، واخراج عقیدت پیش کی آپ نے ان جوانوں نے شہداء کو، اسی سے یہ ڈرے نہیں بموں سے، یہ ڈرے نہیں گولیوں سے، یہ ڈرے نہیں لاشوں سے، بلکہ دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر اور تڑپ پیدا ہوئی ہے. ان شہیدوں کے ساتھ چلنے کے معنی کیا ہیں؟ ان شہیدوں کے جنازے کے ساتھ چلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فقط شہید کو ودا کرنے قبر تک گورستان تک چھوڑنے جا رہے ہیں، نہ، یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ شہید تو اپنی انجام کو پہنچ گیا لیکن اس کا راستہ ابھی خالی نہیں ہے، اس کا راستہ تنہا نہیں ہے، خلوت نہیں ہے، اس کی راہ بھی بہت سارے چلنے والے موجود ہیں۔ حیات ابدی، خدا نے شہید کو کہا یہ حیات ابدی ہے، اقبال نے اسی قرآن کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف، صدف پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ سمندری جاندار جو ایک باکس کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر قطرہ گرتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے اور وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے، اس کے اندر اس موتی کو کہتے ہیں گوہر یا جوہر، اور اس باکس کو کیا کہتے ہیں؟ صدف۔ زندگانی ہے صدف، یہ زندگی آپ کی ظاہری، یہ حیات، یہ صدف ہے، اس کے اندر گوہر ہونا چاہیے، یہ صدف خالی نہ ہو، کھوکھلا صدف کسی کام کا نہیں ہے، صدف کی بڑی قیمت ہے لیکن جب اس کے اندر گوہر موجود ہو، ورنہ یہ صدف ساحل سمندر پر جائیں ایسے ہی بیکار سیپیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی مصرف نہیں ہے، ڈیکوریشن کے کام آتے ہیں لیکن قیمت کوئی بھی نہیں ہوتی، لوگ پاؤں تلے رونتے ہیں ان کو، اس صدف کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے جس کے اندر گوہر نہ ہو، لیکن جس صدف کے اندر گوہر موجود ہو اسے سونے کے بہو میں تولا جاتا ہے، اسے صندوقوں میں رکھا جاتا ہے، اسے آرائش و زیبائی پیدا ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، قطرہ نیساں جیسے مشہور ہے کہ اب باران نیساں یا ابر نیساں کا قطرہ اس صدف کے منہ میں پڑتا ہے پھر وہ بند ہو جاتا ہے، تہ سمندر میں جا کر اس کو رکھتا ہے اور اس کو موتی بنا دیتا ہے، قطرہ نیساں اس کو کہتے ہیں۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، خودی قطرہ نیساں ہے، گوہر کیسے پیدا ہوگا جوان کے اندر، گوہر کیسے پیدا ہوگا امت کے اندر، گوہر کیسے پیدا ہوگا اس کی وجود کے اندر جب اس کے اندر خودی آ جائے، شخصیت آ جائے، جب خود شناسی آ جائے، خود بابری آ جائے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، اگر خودی خود نگر و خود شناس و خودگر و خود ساس، انسان اگر خود ساس بن جائے، وہ خود شناس بن جائے، وہ خودگیر خودی، اور وہ خودی جو اپنی زمان سنبھال سکے، اپنی حفاظت کر سکے، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، ضائع ہونے سے بچا لے جو، ہو اگر خود نگر، خود شناس ہو اگر، وہ خودگر، اگر خود یاب ہو، خود ساز ہو، اپنے آپ کو بنائے، وہ خودگیر، اپنی بچت بھی کر، بچاؤ بھی کر سکے، وہ اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ عزیزان، بعضوں کو موت مار دیتی ہے، بعض موت کو مار دیتے ہیں۔ کربلا کون سا میدان ہے؟ کربلا وہ میدان ہے جس میں چند خود نگر و خودگر و خودگیر خودی رکھنے والوں نے آ کر موت کو مار دیا، موت نے نہیں انہیں مارا، انہوں نے موت کو مار دیا، جب ہی تو آج ان کے نام پر ہم جمع ہیں، جب ہی تو محرم میں کروڑوں لوگ ان کی یاد میں باہر نکل آتے ہیں گھروں سے، اگر وہ مر گئے ہوتے کون ان کے نام پر آتا، کون ان کے علم اٹھاتا، کون ان کے پرچم اٹھاتا، مرے ہو کا کوئی نام نہیں لیتا، زندوں کے نام لیتے ہیں، کس چیز نے انہیں کربلا میں باقی رکھا، ان کی خودی نے، وہ گوہر نے، ان کی زندگانی میں یہ گوہر تھا، خود باختہ نہیں تھے، نہ عبید اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، عبید اللہ کمانڈر تھا، یزید کا بھیجا ہوا یزیدی کمانڈر، جس کا روب ابہت کوفہ والوں پر اتنا پڑا کہ بڑے بڑے فن خان مسلمان سلیمان ابن سورت کی طرح جو اپنے آپ کو شیعوں کا مرکز اور محور سمجھتا تھا، جب عبیداللہ کوفہ میں داخل ہوا اس کی بھی ہوائیاں اڑنے لگی، نہیں آیا بھائی، بعد میں اس نے لشکر توابین تشکیل دیا، اور اس طرح کے بیسیوں اور بڑے بڑے نام جنہوں نے امام کو خط لکھا لیکن گوہر نہیں تھا ان کے اندر، اس کے بجائے ان 72 کے اندر گوہر موجود تھا۔ کس طرح سے بال جبریل میں امت کی خودی اور امت کی شخصیت کا احساس دلانے کے لیے، یہ متاع لوٹی ہوئی احساس ضیاع پیدا کرنے کے لیے، چونکہ راہبر کی صفات میں سے ایک یہ ہے، راہبر کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ہوا بھرے، راہبر کا کام یہ ہے کہ قوم کو احساس ضیاع دے، یعنی قوم کو یہ بتائے کہ تمہاری کون سی متاع لٹ گئی ہے، جس قوم کا سب ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تسلی سے بیٹھے رہے، پریشان نہ ہو، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے باہر سے کچھ جوتا اٹھا کر آپ کا لے جائے، آپ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں ادھر، لیکن جو ہی کوئی کان میں آ کر کہہ دے جوتا گیا آپ کا، پھر مجلس بھی گئی، سب کچھ گیا، اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں جوتا گیا، چونکہ اس نے کیا کیا، کیوں اس نے چین آپ کا برباد کر دیا، اچھے خاصے آپ محفل میں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا گاڑی چوری ہو گئی، وہ کھانا اتنا مزیدار کھانا جو بنوایا تھا اسپیشل آرڈر پر، وہ بھی بے مزہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس شخص نے کیا کان میں کہا، اس نے احساس ضیاع دلایا ہے، اور احساس ضیاع، عزیزان ہماری مشکل یہی ہے، ہمارا بہت کچھ لٹ گیا ہے لیکن اس لٹ جانے کا ہمیں احساس نہیں ہے، راہبر اسی کو کہتے ہیں، امام اسی کو کہتے ہیں۔ اقبال نے یہ کہا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو بلا کیا جانے بیچارہ دو رکعت کا امام، دو رکعت کے امام کو کیا پتا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اور پھر خود کہا کہ اگر امامت سمجھنی ہے، راہبری سمجھنی ہے، میں بتاتا ہوں تیرا راہبر کون ہے۔ ہمیں راہبر کم چاہیے، ہمیں بروکر زیادہ چاہیے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کس لیے چاہتے ہیں کوئی راہبر ہونا چاہیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں عزیزوں سے، پہلے راہبر کو سمجھ لو، راہبر مانگنا دشواری لاتا ہے، یوں نہیں کہ ہم کہتے ہیں جیلوں سے جو باہر نکالے لوگوں کو، راہبر اس کو نہیں کہتے جو جیلوں سے باہر نکالے، راہبر اس کو کہتے ہیں جو گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں پہنچائے، وہ راہبر ہوتا ہے، راہبر اس کو نہیں کہتے کہ جو ہمیں چین و سکون دے، ہمارا چین و سکون بھی چھین لیتا ہے۔ آپ ایران کی زیارتوں کو جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی کئی ایکڑ اور کئی کئی کلومیٹر میں پھیلے ہوئے شہداء کے قبرستان، یہ بچے جوان، یہ خوبرو، یہ کس نے زیر خاک پہنچائے، ایک راہبر نے زیر خاک پہنچائے۔ راہبر یوں نہیں ہوتا کہ پھنسے ہوئے جوانوں کو آزادی دیتا ہے یا نکالتا ہے، نہ، جیلوں سے نکالتا ہے، بلکہ وہ ممکن ہے ان کو شہادت کی حد تک لے جائے آگے۔ ہمیں بروکر چاہیے، ہم کیا کہتے ہیں تھانے کے چہرے میں ہمارے کام آئے، ویزے کے لیے کام آئے، امبیسیوں میں ہمارا لیٹر لکھ کے دے، ایسا راہبر چاہیے، اس کو اصطلاح میں راہبر نہیں کہتے بلکہ بروکر کہتے ہیں، لہذا اپنے نعرے میں اصلاح کر لیں، ہم راہبر چاہیے یا بروکر چاہیے۔ اقبال کو بھی یہ راہبری پتا ہے، یہ امامت اقبال کو معلوم ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، تو امامت پوچھنا چاہتا ہے، امامت کیا ہے، امامت سمجھنے کے لیے خدا تجھے صاحب سر بنائے، صاحب اسرار بنائے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، تیرے زمانے کا امام وہ نہیں ہے جو تیرا گھر بھر دے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ راہبر کون ہوتا ہے تیرا؟ راہبر جو تجھے موت کے آئینے میں خدا کا چہرہ دکھاتا ہے اور زندگی تیرے لیے دشوار کر کے مرنا آسان کر دیتا ہے، وہ تیرا راہبر ہوتا ہے۔ دے کے احساس زیا تیرا لہو گروا دے۔ راہبر کس کو کہتے ہیں؟ راہبر اس کو کہتے ہیں جو احساس زیا دلا کر تیرا لہو گروا دے، اس ٹھنڈے لہو کے اندر تڑپ پیدا کر دے۔ دے کے احساس زیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ راہبر نہیں ہوتا جو مسلمانوں کو سلاطین کا اور درباروں کا اور حکومتوں کا اور کمانڈروں کا پرستار بنائے۔ راہبر موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ خودی ایک بحر ہے، سمندر ہے، آب جو نہیں ہے۔ ایک نالی کا نام خودی نہیں، خودی بحر ہے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں۔ تلس میں گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں۔ میں گزرتا ہوں اس اصلی مطلب پر آنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت پہ، نہ اشتباہ شعر شروع کر دیا، دوسری نظم پڑھنا تھی۔ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بات صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ پادشاہی یعنی سروری، عظمت، سلطانی، محکومی، غلامی نہ۔ جو خودی بھول بیٹھے، جو اپنی قومی شخصیت و اسلامی و دینی شخصیت کھو بیٹھے، ان کے مقدر میں غلامی و محکومی ہے۔ لیکن جو خودی کے عارف ہیں، جو شخصیت رکھتے ہیں، وہ شخصیت شناس ہیں، اپنی خودی کو پہچانتے ہیں، ان کا مقام پادشاہی ہے۔ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے۔ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی۔ تیری آبرو، تیری زندگی، تیرا سب کچھ اسی سے ہے۔ اگر یہ رہی تو تو پادشاہ ہے، تو سلطان ہے، تو حکمران ہے، تو سرور و سید ہے۔ لیکن اگر یہ نہ رہی تو روسیا ہو، غلام و بدبخت ہے۔ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلہ ہے تجھ سے، تو نہ راہ نشین نہ راہی۔ کہا کہ اے حکیم، میں مدت سے تیرے پیچھے چل رہا تھا، میں سمجھا تھا تیرے پاس نسخہ نجات موجود ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے تیرے پاس آتا رہا کہ تیرے پاس امت کے دردوں کا مداوا موجود ہے، لیکن تو مجھے نشان راہ نہیں بتا سکا، تو مجھے منزل نہیں بتا سکا۔ کیوں نہیں بتا سکا؟ اس لیے کہ تو نہ راہ نشین ہے نہ راہی ہے، تجھے خود راستے کا پتہ نہیں۔ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشین نہ راہی۔ میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر تربیت ہے۔ اقبال ساتھ ساتھ امیدوار بھی ہے، امید بھی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف سے درد پتا ہے، دوسری طرف سے امید بھی موجود ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یعنی دونوں باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ رابر کا کام ہوا بھرنا نہیں ہے، رابر کا کام احساس زیا دلانا ہے، ویرانی کی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن مایوس کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ رابر کا کام امید پیدا کرنا ہے، امید پیدا کرے۔ کہا کہ اے حکیم، تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن خود میرے حلقہ اس سخن میں، میری محفل میں، میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہ رسم کج کلاہی۔ امام کو، امام خمینی کو جب پوچھا اس نے کہ آپ کس کے سہارے پر؟ نہ تو علماء آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہ تاجر آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہ سرمایہ دار آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہ یہ متدینین، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا. جب امام نے آواز اٹھائی، جب قوم کو خودی دلائی و احساس دلایا، شخصیت لوٹانا چاہیے، خود باختہ قوم نے کوئی بھی ابتدا میں ساتھ نہیں دیا، کسی طبقے نے نہیں دیا. اور شاہ نے گمان کیا یہ ایک مولانا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. کہا کہ تو کس کے بھروسے پر یہ سب کچھ شروع کر رہا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ میری فوج ماؤں کی گود میں دودھ پی رہی ہے. یعنی امید نہیں توڑی، کہا کہ وہ موجود ہیں. یعنی میرے حلقہ اس سخن میں، امام کو معلوم تھا میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر، میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر تربیت ہے. ایسی قوم، ایسے جوان موجود ہیں میرے حلقہ اس سخن میں. سب وہ نہیں ہیں جو ثواب کی خاطر آتے ہیں، سب حوروں کے چکر میں نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی میرے حلقہ اس سخن میں موجود ہیں کہ جو قوم کے درد رکھتے ہیں، اور جو قوم کو اس کی شخصیت لوٹانا چاہتے ہیں، جو قوم کی لٹی ہوئی متاع کے اوپر گریا کنا ہے. میرے حلقہ اس سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہ رسم کج کلاہی. یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر. کہا یہ بڑی نازک باتیں ہیں، یہ مسائل اتنے آسان نہیں ہیں، ان پر اظہار نظر آسان نہیں ہے، یہ بہت نازک مسئلے ہیں. امتوں کی تقدیر وہ امتوں کی سرنوشت وہ قوموں کی تقدیر کے مسئلے ہیں، یہ عزت و آبرو کے مسئلے ہیں، یہ ترقی و پستی کے قصے ہیں، یہ بہت نازک معاملے ہیں. یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی ہی. تیری جو رضا ہے کر، مجھے تو یہ طریقہ خانقاہی اچھا نہیں لگتا، میرا تو یہ دین خانقاہی نہیں ہے. عزیزان، تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری. ہما یہ تیتر اور بٹیر نا، چڑیاں مبولے پکڑنے والے بہت سارے ہیں، ایسے پرندے کا شکاری جو کسی نے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا. ہما وہ افسانوی پرندہ، فارسی فرہنگ میں، فارسی ثقافت میں تصور ہے اس کا، ہما کا، جو کوکاف میں رہتا ہے یا بلندیوں میں رہتا ہے، اور جو اگر کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کو بادشاہی ملتی ہے. ہما اس پرندے کو کہتے ہیں، افسانہ ہے. تو ہما کا ہے شکاری، یعنی تو چڑیاں پکڑنے کے لیے نہیں آیا، تجھے کبھی شکار کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اپنا عزم بلند رکھ، تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، تو ابھی آغاز میں ہے. نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی. ابھی تو جو مرغ ماہی کھا رہا ہے، ابھی جو مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، ابھی جو تیتر بٹیر کے شکار میں لگا ہوا ہے، تو یہ ابتدا ہے تیری. تجھے اصل میں ان کے شکار کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے اصل میں ہما کے شکار کے لیے پیدا کیا گیا. تو عرب ہو یا عجب ہو، فرق نہیں پڑتا، تو عرب ہو یا عجب ہو، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجب ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک یہ لا الہ الا اللہ تیرے دل سے نہیں نکلتا، یہ لغت غریب ایک اجنبی زبان ہے تیری زبان پر، یہ اجنبی کلمہ ہے، بیگانہ کلمہ ہے تیری زبان پر لا الہ الا اللہ. اس وقت لا الہ الا اللہ تو کہے گا جب تیرا دل گواہی دے، اور جب دل گواہی دے پھر تو نہ عرب رہے گا نہ عجب رہے گا، بلکہ تو خدا پرست توحید بن جائے گا، اہل توحید بن جائے گا، اور تو امت واحدہ بن جائے گا. پھر اس وقت یونی کے غزہ میں کٹنے والوں کا تجھے خیال نہ ہو، کوئٹہ میں کٹنے والوں کو پنجابی کا خیال نہ ہو، پنجاب میں مرنے والوں کا کراچی والے کو خیال نہ ہو، اور کراچی والوں کو کسی اور کو خیال نہ ہو. نہ جب تمہارے سب کے دل سے لا الہ الا نکلے گا، تو پھر عجب و عرب نہیں رہے گا، تو سب کا سب ایک ملت بن جائے گا، ایک پیکر واحد بن جائے گا. پھر کسی کی جرت نہیں ہے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں میں سے کسی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے. آج مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں، وہ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ کچھ عرب ہیں، کچھ عجم ہیں، کچھ پنجابی ہیں، کچھ بلوچ ہیں، کچھ ہزارہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے، اس وجہ سے جری ہے. لیکن جب انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عرب و عجم نہیں ہے، ان کا وطن لا الہ الا اللہ ہے، ان کی زبان لا الہ الا اللہ ہے، ان کی ملت لا الہ الا اللہ ہے، یہ اہل لا الہ الا اللہ ہے. جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں اہل قبور کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ الا اللہ کی بستی والو سلام ہو تجھ پر، کس کی طرف سے؟ من اہل لا الہ الا اللہ، اہل لا الہ الا اللہ، تم اہل لا الہ الا اللہ کی زیارت کو آئے ہیں، سب اہل لا الہ الا اللہ. جب یہ تشخص بن جائے امت کا، اس امت کی طرف کوئی نگاہ نہیں کر سکتا اس وقت. لیکن کچھ رازنوں نے امت کی اس متاع کو لوٹ لیا، اور تاریخ بھی اسی بات کی گواہ ہے. یہ عزاداریاں اس بات کی نشاندہی و علامت ہیں، اس تحریک کا حصہ ہیں یہ عزاداریاں جو امت کی شخصیت لوٹانے کے لیے کربلا سے شروع ہوئی. یزید نے امت کی شناخت لوٹ لی، تشخص لوٹ لیا بنو امیہ نے. نواسا رسول کو، آج تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے شہداء کو ادھر ایک روڈ پر شہید کر دیا جاتا ہے، کیوں کوئی بولتا نہیں ہے؟ آیا ہمارے شہداء کا مقام بڑا ہے یا نواسا رسول کا مقام بڑا ہے جس کو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ نہ کوفہ بولا، نہ بصرہ بولا، نہ مدینہ بولا، نہ مکہ بولا. اسی کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا کہ یہ آج اہل بصرہ و کوفہ بن چکے ہیں، اہل مکہ و مدینہ بن چکے ہیں، اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہے. امت مسلمہ کی شناخت لا الہ الا اللہ، وطن لا الہ الا اللہ. امام خمینی فرماتے ہیں کہ وطن ما اسلام است، ہمارا وطن اسلام ہے، مٹی نہیں ہے ہمارا وطن، دین ہمارا وطن ہے، ہم سب ہم وطن ہیں. مومن دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو ہمارا ہم وطن ہے، ہم اس کے ہم وطن ہیں. اس وقت سارا جہان ان کا ہو جاتا ہے، سارا جہان ہمارا وطن. اسی شناخت کو لوٹانے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا امت کی اصلاح کے لیے. اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے وہ سختیاں اور وہ مصائب اور رنج برداشت کیے جن کی بنا پر حضرت زینب کو کہا گیا ام المصائب، ام المصائب، مصائب کی ماں. اتنے مصائب ٹوٹے حضرت زینب. سید ساجدین علیہ السلام سے جب لوگ پوچھتے تھے مولا سفر کربلا میں سب سے زیادہ دکھ و تکلیف کہاں پہنچا، امام جواب میں فرماتے شام، شام، شام. سب جانتے ہیں شہادتیں کربلا میں ہوں، تشنگی کربلا میں تھی، گلے کربلا میں کاٹے گئے، لاشوں کو کربلا میں پائمال کیا گیا، خیمے پر کربلا میں جلائی گئے، خیموں کی لوٹ کربلا میں ہوئی، لیکن جگر سجاد کو شام کھا گیا. جب بھی شام کا نام آ جاتا بھی اختیار رونا شروع کر دیتے آپ کے مولا. کیا ہوا شام میں، کیا پیش آیا شام کے اندر؟ شام میں وہ کچھ پیش آیا جو انسان نہ سن سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، صرف اشارے اور کنائے میں قابل بیان ہے، صراحت نہیں کی جا سکتی اسے. دربار یزید کے باہر اہل بیت کو روک دیا گیا، درباریوں کے اندر شراب تقسیم کی گئی، شراب نوشی ہوئی، میخاری ہوئی، نامحرموں کو بلایا گیا، اجنبیوں کو بلایا گیا، سفیروں کو بلایا گیا، درباریوں کو اکٹھا کیا گیا. جب دربار سجا لیا گیا، دربار برپا ہو گیا، یزید نے حکم دیا اب لے کر آؤ اس عراق کو، لے کر آؤ. قافلہ اسرا دربار میں داخل ہوتا ہے عجیب عالم کے ساتھ. سب سے آگے سید ساجدین ہیں، گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اس کے بعد بیبیاں ہیں، سر برہنا، ہاتھ بندے ہوئے پشت پر، اور پیچھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ہی رسی میں بندے ہوئے، چھوٹے بڑے بچے کھینچ کر لایا جاتا ہے. دربار یزید میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. سب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سب نشستوں پہ بیٹھے ہیں، آل رسول دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، 400 نگاہ کر رہے ہیں. استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی یہاں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ثانی زہرا نے دربار یزید میں جب پہنچی تو ایک جملہ کہا جو ایک مومن کے لیے عمر بھر رونے کے لیے کافی ہے. وہ جملہ کیا کہا؟ بی بی نے جب چاروں سمت دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا اس دربار میں، کہا کیا اس دربار میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان ہے موجود ہے؟ کوئی غیور موجود ہے؟ یزید لعین نے سکوت توڑا، بات شروع کی. کیا کہنے لگا؟ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے، توجہ فرمائے، شام میں کیا ہوا؟ صرف اشارے اور کنائے میں بیان کیا جا سکتا ہے. شام میں کیا ہوا؟ کیوں مولا عمر بھر شام کا نام آتے ہی رو پڑتے تھے؟ یہ سارے مناظر جو آپ سن نہیں سکتے مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ جگر سجاد سے پوچھے شام کیا ہے، کیوں شام اتنی یاد آتی تھی؟ یزید رحیم نے سکوت توڑا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، کربلا تک تو آئی ہے، مجھے معلوم ہے، آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ بس یہ جملہ یزید کی زبان سے نکلنا تھا، سید سجاد کی رنگت بدلنے لگی، رنگت بدلنے لگی مولا کی. ایک لعین نے اشارہ کیا، ہاں یزید حسین کی بہن کا نام زینب ہے، کربلا میں ماری نہیں گئی، قید ہو کر آ گئی ہے، تیرے دربار میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اس لعین نے انگلی کے اشارے سے جب اشارہ کیا، کہا کہ وہ سفید بالوں والی خاتون جس کے بال کھلے ہیں، جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، جو ایک بوڑھی خاتون کے کندھے پر ماتھا ٹیک کر کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے. بس یہ جملہ نکلنا تھا، یزید کی نگاہیں گھومی، درباریوں کی نگاہیں گھومی، بس سید سجاد کو یہ خاطر رہا ساری عمر، وہ بی بی محترمہ، وہ عصمت صغرا کہ جس پر کبھی جس کے سائے کو اللهم العظیم العظیم العز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد تمام ان کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین و عراق کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، حماس کو کامیابی عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ناامن کرنے والوں کو، دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزادہ کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔